الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آٹھ شوال کا دن تاریخ اسلام میں وہ سیاہ ترین دن ہے کہ وہ کام جو قابیل نہ کر سکا، وہ کام جو ابرہہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے انجام نہ دے سکا، وہ کام آل سعود نے انجام دیا، اور اہل بیت، اصحاب اور ازواج رسول و تابعین کی قبور کو منہدم و مسمار کیا. یہ اسلام کا ایک المیہ رہا ہے کہ اسلام کو باہر سے جو خطرات لاحق رہے، خارج سے اسلام جن حملوں کی آماجگاہ بنا رہا، اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور اندرونی سطح پر بھی اسلام ہمیشہ خطرے سے دوچار رہا، اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کر ہمیشہ دشمن نے یہ کوشش کی کہ وہ اندر سے ضربے لگا کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرے. اس بنا پر آج جب ہم آٹھ شوال یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہیں، تو ہمیں ان تمام علل و اسباب پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور پھر حالات حاضرہ کے ذیل میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو تعین کرنا چاہیے کہ ہم انہدام جنت البقیع کے بعد وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے نمٹنے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا کام انجام دے سکتے ہیں. اور اسی مناسبت سے سورہ قصص کی پانچویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو امام بنائیں، پیشوا بنائیں، رہبر بنائیں اور ان کو وارث قرار دیں. آپ جس فرش عذاب میں بیٹھے ہیں اور یہ مجلس اور یہ جلوس عذا جو 8 شوال کی مناسبت سے ہے، یقیناً اس کے بانی، اس کے بنیاد گزار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے بہت کم عرصے میں ملت و مکتب تشیع کی خدمت کے لیے گرابہاں خدمات انجام دی ہیں. گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، بظاہر آج یہ شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے، اس کا راستہ زندہ ہوتا ہے، اس کا مکتب زندہ ہوتا ہے. اور جب شہید کسی راستے کی جانب دعوت دیتا ہے تو وہ راستہ خود حیات دینے والا ہوتا ہے. اس بنا پر علامہ آفتاب حیدر جعفری اعلی اللہ مقامہ شریف کی زندگی میں جو بہت سارے کارنامیاں انہوں نے انجام دی، ان میں سے ایک یہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کی مجلس اور یہ جلوس ادا شامل ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ان کو ان کے اجداد طاہرہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، ان کی روح کی بلندی اور ثواب کے لیے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. بہت ہی مختصر انداز سے اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ایک مختصر سی تمہید اور اس تمہید کے بعد 8 شوال کا جو واقعہ رونما ہوا اس کے علل و اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریوں اور در حقیقت حالات حاضرہ کے عنوان سے کچھ عرائض پیش کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، 8 شوال یعنی 21 اپریل 1925، 8 شوال تاریخ کا وہ دن ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت، اصحاب رسول، ازواج رسول کی قبور کو منہدم کیا گیا. اور یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جو تاریخ میں کبھی رونما نہیں ہوا، اور یہ بدترین حرکت انجام دینے والے افراد وہی ہیں کہ جن کو آج ہم آل سعود کے نام سے جانتے ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ اپنے جرائم، اپنے گھناؤنے جرائم کو پر پردہ ڈالنے کے لیے خادم حرمین شریفین کا ٹیگ لگاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو رسول اللہ کے بعد اتنے مصائب و مشکلات کا سامنا کیوں دیکھنا پڑا، آخر کیا وجوہات تھیں اہل بیت علیہم السلام کے لیے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد ان کے تمام تر فضائل و مناقب، درجات و بلندیوں کو معاشرے میں روشناس کرانے کے باوجود امت مسلمہ ان کے خون کی پیاسی ہوئی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرماتے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے. یہ 50 سال کا عرصہ، نصف صدی، 50 سال، یہ کیا انقلاب رونما ہوا کہ امت محمدی کلمہ گو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے آ گئے. یہ وہ نکات ہیں کہ جو ہمیں تاریخ سے عبرت لینے کی جانب در حقیقت توجہ دلاتے ہیں. علماء یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے بھی ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کرنا جسارت بھی ہے، اور ایک طرح سے میرے استاد بھی قبلہ منور نقوی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اس بنا پر یہ جسارت ہے، لیکن چونکہ حکم تھا، حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں. کیا وجوہات تھیں؟ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا؟ نہ صرف شہید کیے بلکہ ان کے مزارات، ان کی قبور، ان کے حرم ہائے مبارکہ کو بھی نابود کیا گیا، منہدم کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، عالم کفر اور عالم اسلام کی، یا اور سادہ الفاظ میں کہوں، حق و باطل کی جنگ میں ایک بہت ہی بنیادی فرق موجود ہے، بہت ہی بنیادی فرق موجود ہے. اور اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو دوسری تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ نشانی ہمیں کسی میں نظر آ جائے تو وہ یہ وہ حق قرار پائے گا یا باطل قرار پائے گا. اہل حق کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، جد و جہد، اسٹرگل، استقامت، جس چیز سے بھی آپ تعبیر کریں، وہ اس دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ عالم آخرت تک محدود رہتی ہے. اس کے برعکس عالم کفر ہمیشہ اس کی زندگی در حقیقت اسی مادی دنیا کے حصار میں مقید اور محصور رہتی ہے. یعنی اگر دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ اہل حق کی تمام تر کوششیں دنیا تک محدود نہیں ہوتی، مادی دنیا تک، بلکہ اس کا دائرہ عالم آخرت تک، دار عقبہ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. اور اہل باطل کی تمام کوششیں صرف اس دنیا تک محدود ہوتی ہیں. یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو میں ازل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے تا قیام قیامت تک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو میں تفصیل کے ساتھ اس کو عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اہل بیت علیہ السلام کو کیوں اتنے مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر یہ دو نشانیاں حق اور باطل کی آپ کے ذہن میں موجود رہیں تو آپ کو میری پوری گفتگو کو سمجھنے بہت آسانی سے در حقیقت آپ میرے ساتھ ساتھ رہ کر میری منزل تک پہنچ سکیں گے. کہ اہل حق ہمیشہ دنیا کے ساتھ ساتھ، نہ صرف دنیا، نہ صرف آخرت، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور باطل ہمیشہ صرف اور صرف دنیا کو اپنی توجہ کا، اپنی فکر کا محور قرار دیتا ہے. رسول اللہ نے جیسے فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. جب تک تم ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں، یعنی قرآن اور اہل بیت، میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. اور اگر تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو صرف یہ نہیں پہنچیں گے بلکہ یہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے پہنچیں گے. یعنی یہ نقطہ موجود ہے یہاں پر، نہفتہ ہے یہ، کہ اگر قرآن و اہل بیت رسول اللہ کے پاس صحیح و سالم حوض کوثر تک جنت میں پہنچ جائیں تو قرآن و اہل بیت کی پیروی کرنے والے بھی صحیح و سالم انداز سے رسول اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے. گویا رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ اور اخروی نجات اگر چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت دونوں کا دامن تھامو. عالم کفر نے کوشش یہ کی کہ ظاہری امارات کو لے کر، ظاہری سلطنت کو لے کر، ظاہری جاہ و حشم کو لے کر، ظاہری روب و دبدبے کو لے کر اپنے لیے ایک خیالی اور کھوکھلی دنیا قائم کرے، اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، قد کے چھوٹے ہوتے ہیں، پستہ قد ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے بعض اوقات گھروں میں بڑوں کی چپلیں پہنتے ہیں اور بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بڑے ہو گئے. اسی طرح کچھ پستہ قد، کوہتہ قد افراد ہوتے ہیں جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، جن کو ہماری اردو میں بونے کہا جاتا ہے. کچھ افراد تاریخ میں اور خاندان ایسے گزرے ہیں جو پستہ قد تھے، کوہتہ قد تھے، اور تاریخ میں فضائل کے لحاظ سے بونے تھے. انہوں نے اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے اہل بیت کے فضائل کو کم نہیں کر سکتے تھے، لہذا اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، ظلم کیا. فقسی من قسی وصوی من صوی فقتل من قتل. دعا نظم میں کہتے ہیں ان میں سے کوئی قتل کیا، کسی کو جیل میں ڈالا، کسی کو تحتیق کیا، کسی کو زہر دیا. اس طریقے سے این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، کہاں ہیں حسن، کہاں ہیں حسین، کہاں ہیں اولاد حسین ابن علی علیہ السلام. اس طریقے سے کہ اہل بیت علیہ السلام کہ ان فضیلتوں کو کم نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان فضیلتوں کو مٹانے کی کوشش کی. لہذا اہل بیت کے مزار اور روضہ مبارکہ کو مٹانے کی کوششیں بھی در حقیقت اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے. ہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں. تو در حقیقت اہل بیت جب تک ظاہری حیات کے مالک رہے، وہ لوگوں کو شعور، حیات، بصیرت، آگاہی، سربلندی، ترقی، نجات، علم، تقویٰ، پرہیزگاری، اخروی نجات، دنیاوی ترقی کے درس دیتے رہے، اور اپنی شہادت کے بعد بھی مرجع خلائق بنے رہے. اسی بنا پر ان کے روضہ مبارکہ پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا، امام حسین علیہ السلام کے مزار کو ڈھانے کی جو کوشش کی گئی، امام حسن عسکری کے مزار کو جو نابود کرنے کی کوشش کی گئی، یا آل سعود نے جنت البقیع میں جو مزار ڈھائے ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کو مسلسل سختیوں کا سامنا رہا. وہ یا 260 سال، 260 سال تقریباً، 250 سال کا عرصہ بنتا ہے رسول اللہ سے غیبت تک، اور یہ ایام غیبت امام زمانہ کے ہیں. یہ 250 سال، یعنی ایک انسان کامل کہ اگر زندگی اور تصویر دیکھنا چاہیں تو ان 250 سال میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی صورت و سیرت و زندگی و سنت و عمل اور کوشش و جد و جہد کی شکل میں نظر آئے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس بنا پر اہل بیت علیہ السلام کو ان مسائل کا سامنا رہا کہ ان کو دبایا گیا، قتل کیا گیا، ان کے فضائل کو چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کے نام سے فضائل گڑھنے کی کوشش کی گئی، وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام اتنی تمام تر سختیوں کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود، اہل بیت کا کیا کردار رہا، اہل بیت نے کس طریقے سے اس جنگ کو لڑا ہے. 250 سال رسول اللہ کے بعد سے 250 سال تک اہل بیت کس طریقے سے ان ظالموں، جابروں اور منافقوں سے برسر پیکار رہے. یہ میں مقدمات گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو جنت البقیع کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو بہت ہی مختصر انداز سے پیش کروں گا، اس لیے کہ مجھے بھی آگے ایک اور جگہ جانا ہے اور مجلس بھی تاخیر سے شروع ہوئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تین چار صفات اہل بیت علیہ السلام کی بیان کر کے الہ اسباب کی طرف آؤں گا کہ جو جنت البقیع کو وجود میں لائے. سب سے پہلی چیز اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو ہمیں نظر آتی ہے ان 250 سالوں میں، وہ ہے صبر. صبر و استقامت بظاہر مترادف معنی ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اگر دقت کی جائے، توجہ کی جائے، تو ان کے مفاہیم میں بہت بنیادی فرق موجود ہے. میں بہت زیادہ اس میں وارد نہیں ہوں گا، سرسری انداز سے تین چار صفات اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے کہ کس طرح، اور یہ جو میں جو کچھ بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اہل بیت نے 250 سال کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا، اسلامی ثقافت کو فروغ دیا، علم کو فروغ دیا، رسول اللہ کی سنت کا احیاء کیا، بدعتوں کو نابود کیا، علم کو فروغ دیا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، نظام اسلامی کو بچایا، مختلف ادوار میں رسول اللہ کے بعد حضرت علی، امام حسن، امام حسین، پھر امام باقر، امام جعفر صادق، امام ساتویں امام، پھر آٹھویں امام، اور پھر بارہویں امام کی غیبت تک کا زمانہ. یہ 260 سال، 250 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت نے یہ نکات موجودہ دور میں بھی ہمارے لیے راہ گوشہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب وہ صرف انہی کے لیے مخصوص سے نہیں. انی تارکن فیکم مثقلین، اگر یہ حدیث اس کا معنی و مفہوم ہمارے ذہنوں میں راسخ پختہ ہو جائے تو اس حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں جسے فرقین نے اپنے اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے ہمارے لیے راہ گشا ثابت ہوگی. اہل بیت کا ہر عمل ہمارے لیے حجت شرعی ہے، ہر عمل، اور اس عمل کی روشنی میں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اسے اپلائی کرنا ہمیں نجات دے سکتا ہے. اگر کچھ طاقتیں، کچھ افراد، کچھ تنظیمیں دشمن کے، عالمی دشمن کے مقابلے میں اگر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف کسی عربوں سے یا غیر عربوں سے مخصوص نہیں ہے. جو شخص بھی ان صفات کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پہلی چیز جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نظر آئی وہ ہے صبر، اور صبر بھی ایسا کہ آسماں انگوش بدندان نظر آئے، ایسا صبر. صبر کا وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، منفی معنی، راکد معنی، جمودی معنی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ لیں اور سر جھکا لیں اور پٹتے رہیں، ظلم سہتے رہیں. یہ صبر کا، آپ صبر کر رہے ہیں. صبر کا معنی یہ نہیں ہے. رہبر معظم کی ایک پوری تقریر ہے جو کتابی شکل میں آج سے 20 سال پہلے شائع ہوئی تھی صبر کے مفہوم پر، جسے امام ایسٹرن آرگنائزیشن پاکستان کے رچی ڈویژن کی جانب سے چھاپا گیا تھا. اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس کی طرف رجوع کریں. مکمل انداز سے اس پہ پوری بحث کی ہے، سیر حاصل گفتگو کی ہے. صبر کا وہ معنی جو راکد معنی ہے، جامد معنی ہے، منفی معنی ہے کہ ظلم سہتے رہو، یہ صبر ہے. یہ صبر کا انتہائی غلط مفہوم ہے. اور ممکن ہے ہم اپنے آپ کو صابر کہہ رہے ہیں، ان اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہرگز نہیں. خدا کبھی اس قوم کا ساتھ نہیں دیتا جو ظلم سہتی ہے. ید اللہ مع الجماع، اللہ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ قوم کے ساتھ ہے. وہ قوم جو صابر قوم ہو، نہ کہ راکد قوم ہو، نہ کہ جامد قوم ہو، نہ کہ جمود کا شکار ہو. پانی اگر بہے، فلو میں ہو، جریان اس میں ہو تو پانی شفاف رہے گا، بو نہیں آئے گی، جوہر نہیں بنے گا، جانور اس میں اپنے گھر نہیں بنا سکیں گے. لیکن پانی اگر رک جائے، جمع ہو جائے، تالاب میں جوہر بن جاتا ہے، بدبو آتی ہے، راکد ہو جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، قابل استفادہ نہیں رہتا وہ پانی. صبر کا وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم راکد جامد ہو گئے، ہماری فکریں بھی، ہمارا عمل بھی. اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ مسلسل ایک امام شہید ہوتا ہے، اگلا امام عالم ہدایت اٹھاتا ہے اور پھر آگے لے کے چلتا ہے، اور پھر اسے اگلے امام تک پہنچاتا ہے، پھر وہ اگلا امام، پھر عالم ہدایت، عالم زندگی، عالم حریت، عالم نجات، عالم قرآن، عالم شریعت اٹھاتا ہے، پھر اگلے امام تک پہنچاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہر امام کو اس کے گھر میں زہر دے کے قتل کیا جاتا، تہ تیغ نہ کیا جاتا، رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی. امام جعفر صادق کے لیے یہ نہ کہا جاتا کہ جعفر صادق میرے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. اور پھر بقیہ ائمہ کی جو سیاسی زندگی ہے، رسول جعفریان نے بہترین کتاب لکھی اہل بیت کی سیاسی زندگی پر، تاریخ خلفاء کے نام سے، جو ترجمہ ہو گئی ہے، مولانا سجاد مہدوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے، دیکھیں کہ اہل بیت کی سیاسی زندگی کس نہج کی تھی، وہاں سے اصول اخذ کیے جائیں، موجودہ دور میں اس کو اپلائی کیا جائے تاکہ ہم رکود اور جموں سے باہر نکلیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو مگر منزل کی جانب جو تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں ان میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ہے صبر کا مفہوم, اور یہی ہمیں اہل بیت کی حق والوں کی پوری زندگی و تاریخ میں نظر آتا ہے کہ کبھی کسی ایمان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی, سست نہیں ہوئے, رفتار میں کمی نہیں آئی. علم امام علی سے لیا امام حسن تک پہنچا, امام حسن نے امام حسین تک پہنچایا. صعوبتیں, سختیاں, مصیبتیں, تان, دشنام, سب ہر قسم کی سختیاں برداشت کی. یہ صبر پہلی چیز, صبر. دوسری چیز استقامت. میں نے کہا اردو زبان میں صبر استقامت ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن استقامت کچھ اور ہے. استقامت در حقیقت ثابت قدمی ہے, اہل بیت کی اپنی راہ پہ ڈٹے رہنا. اور ثابت قدمی کے لیے, ثبات قدم کے لیے جو چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اہل حق کے لیے, وہ ان کی فکروں میں پہلے ثبات قدم ہونا چاہیے. ثبات قدم ہونا چاہیے. فکریں اگر جامد ہوں, ٹھوس ہوں, اٹل ہوں, مضبوط ہوں, مستحکم ہوں, عقائد مضبوط ہوں, تو پھر پیر بھی جم جاتے ہیں. لیکن اگر عقائد متزلزل ہیں, فکریں پریشان ہیں, دنیا کی زندگی کو ہی مطمئن نظر قرار دیا جائے, اخروی زندگی کو بھلا دیا جائے, تو پھر ثبات قدم یا استقامت انسان میں نہیں آ سکتی. تو فکروں میں استقامت, یعنی فکروں میں استقامت کب آئے گی؟ کہ جب اللہ, اس کے راستے, اس کے مکتب اور اس کے اسلام, یعنی اس کے میسج پر ایمان ہوگا, پختہ ایمان. اس وقت فکریں جامد اور ٹھوس ہوں گی, اور اس کے بعد آپ کے قدم مضبوط ہوں گے. یہ دوسری اہل بیت نے ہمیں راہ حل دیا. اور تیسرا راہ حل اہل بیت علیہ السلام کا, وہ ہے معنویت, وہ ہے قداست, وہ ہے پاکیزگی, وہ ہے پاک دامنی. پورے ان 250 سالوں میں اٹھا کے دیکھیے, کوئی ایک ایسا چھوٹا سا عمل, جنگ صفین سے شروع کیجئے اور غیبت امام زمانہ تک, کوئی ایک ایسا عمل کہ جس میں کہیں دھوکہ, خدا, فریب, جھوٹ, عیاری, مکاری یا دھوکہ دہی نظر آئے, نعوذ باللہ, اہل بیت کی زندگی میں نہیں ہے. معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ تیز ترار نہیں ہے, وہ عیاری اور مکاری کرتا ہے. اس بنا پر میں عیاری اور مکاری نہیں کر سکتا, وإلا مجھ سے زیادہ ذہین اور ہوشیار نہیں ہے وہ, دنیا یہ نہ سمجھے. تیسری چیز, پہلی چیز صبر, یعنی بڑھتے رہو, ظلم سہتے رہو, لیکن منزل تمہاری نظر سے اجل نہ ہو. دوسری چیز استقامت, یعنی ڈٹے رہو عقائد میں, فکر میں, قدموں میں. اور تیسری چیز قداست و معنویت و پاکیزگی, اپنے عمل میں, اپنی فکر میں, اپنی دنیا میں, اپنے دین میں طہارت کا حصول, پاکیزگی, تقوی. یہ تیسری چیز اہل بیت کی تھی کہ تقوی, پرہیزگاری, پاکیزگی کے ذریعے ہی سے تم در حقیقت حق کی جنگ سیکھ سکتے ہو, باطل پر کامیاب حاصل کر سکتے ہو. درود بھیجیے محمد والے محمد دا. یہ تین اصول اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں تو بہت سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. صبر کا صحیح مفہوم, استقامت کا صحیح مفہوم, اور پھر عمل, فکر میں قداست و پاکیزگی یا معنویت و روحانیت. یہ اہل بیت کا وہ عمل تھا جو دشمن کے مقابلے میں تھا. اب آئیے جنت البقیع کے حوالے سے کہ جنت البقیع کو کیوں مسمار کیا گیا, جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا. انی تارک الفقہ مثقلن, شیعہ سنی معتبر کتب نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, میں تمہارے درمیان دو گرا قد چیزوں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک قرآن اور اہل بیت, اور جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, یہاں تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. لہذا چونکہ اہل بیت کا نام, ان کی زندگی, ان کی شہادت, ان کے مصائب, ان کے مناقب, ان کے فضائل حیات کا درس دے رہے تھے, لہذا دشمن نے کوشش کی کہ ان کی قبور اور ان کے روضہ مبارکہ کو بھی منہدم کیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع نہ کر سکیں، تاکہ قرآن کی حقیقی تفسیر بیان نہ ہو سکے، تاکہ بنو امیہ اور بنو عباس کو کھل کر یہ موقع ملے کہ وہ من مانے اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہیں۔ اس لیے جنت البقیع کیا ہے؟ قبرستان ہے مدینے کا، سب سے پہلا صحابی رسول اللہ کا جو اس میں دفن ہوا حضرت عثمان ابن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور جتنے بھی اصحاب کا انتقال ہوتا جاتا تھا ان کو اسی قبرستان میں دفنایا جاتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق، تاریخ کے ایک محتاط اندازے کے مطابق، 10,000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی قبر موجود ہے۔ تابعین کون ہیں؟ جو صحابہ کے بعد آئے۔ تبع تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، وہ تبع تابعین قرار پا۔ اس طرح یہ سلسلہ چل نکلا، یعنی رسول اللہ کی زندگی اور حیات سے لے کر 1345 سن ہجری تک، ہجری قمری تک، مسلمانوں کے درمیان قبور کا احترام موجود تھا، قبور کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، مرجع خلائق اولیاء الہی کی قبور تھی، لوگ آتے تھے توسل کرتے تھے۔ خود سنن ابن ماجہ اور صحیح ترمذی نے روایتیں نقل کی ہیں کہ بہت سارے مسلمان رسول اللہ کے پاس بھی آئے، اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی جانب بھی انہوں نے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے، قبر سے نہیں مانگتا، ہم اہل بیت سے نہیں مانگتے، اہل بیت کے توسط سے مانگتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ان توجہنا واستشفعنا بکا الی اللہ، بکا الی اللہ، آپ کے ذریعے سے اللہ کی شفاعت چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا حصول چاہتے ہیں، تو قبر سے کوئی نہیں مانگتا۔ اگر علی سے بھی مانگتے ہیں، رسول سے بھی مانگتے ہیں، تو گویا ان کو واسطہ فیض قرار دیتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے درمیان یہ روایت موجود تھی، طریقہ موجود تھا کہ لوگ آتے تھے، اور اگر 1925 سے پہلے اگر یہ چیز شرک تھی تو پھر رسول اللہ کے، یعنی 1345 سال تک مسلمان کیا خواب غفلت کے شکار رہے؟ کیا وہ بدعتیں انجام دیتے رہے؟ کیا رسول اللہ، اکثر جو وہابیت کا نعرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب قبر پہ سایہ کرنا، سائبان بنانا، گمت بنانا، حرم بنانا حرام ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر خلفاء اور اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، حضرت علی تھے، وہ رسول اللہ کو حجر میں دفن نہ کرتے، کھلے میدان میں جا کے ان کی قبر بناتے۔ بعد میں جو خلفاء کو دفن کیا گیا، ان کی قبور بنائی گئیں، تو کیا اس زمانے کے مسلمانوں کو، صحابہ کو یا تابعین کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ تھا علم، اس بنا پر یہ روایت موجود تھی، یہ طریقہ موجود تھا کہ قبور کا احترام موجود تھا، قبور پر صاحبان بنائے جاتے تھے، گنبد بنائے جاتے تھے، احترام تقدس موجود تھا۔ لیکن آل سعود نے وہ کام کیا کہ جو قابیل نہ کر سکا، جو ابراہ نہ کر سکا، جو یزید نہ کر سکا، وہ کام آل سعود نے کیا۔ یہ تاریخ میں ایک پورا کردار نظر آتا ہے۔ قابیل سے شروع کیجئے جس نے حابیل کو قتل کیا، وہاں سے آئیے ابراہ تک جو کعبے کو ڈھانا چاہتا ہے، پھر وہاں سے آئیے یزید تک، یزید نے 61 ہجری واقع کربلا کے بعد مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کی، اس لیے کہ وہاں سے بغاوتیں شروع ہوئیں، تو یزید نے فوج بھیجی، واقعہ حرہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ مسجد نبوی کو اسبل بنایا گیا، ہزاروں عورتوں کو حلال کیا گیا یزیدی فوج پر، کئی ہزار زنا زادے بچے متولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ کعبہ شریف پر، قبلے پر، کعبے پر منجیق سے پتھر برسائے گئے، یہ تاریخ ہے. تو قابیل سے ابراہ، ابراہ سے آئیے یزید، اور پھر یزید سے آئیے آل سعود تک. آل سعود نے وہ کام کیا جو آج تک مسلمانوں میں کسی سے نہیں، کسی نے نہیں کیا تھا. اب وجہ یہ ہے کیوں آل سعود نے کیا، آخر وجہ کیا ہے، آل سعود کس طریقے سے قابض ہو گئے. آل سعود کے تین بڑے جرائم ہیں جس کو میں نے شام میں بھی ذکر کیا تھا اور آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سلطنت عثمانیہ جب اپنے آخری زمانے پہنچی کہ جس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے برطانوی استعمار نے مسلمانوں میں اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، آخر میں طے پایا کہ دو خاندانوں کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، اور وہ ظاہری اتحاد اور وحدت کا جو ان سب نظر آتا تھا خلافت عثمانی کی شکل میں، اس کو اس کا شرادہ بکھیر دیا جائے. آل شریف اور آل سعود دو خاندان، یہ دونوں نمخار تھے برطانوی حکومت کے. پورا شریف، آل شریف شریف حسین خاندان اور آل سعود، یہ نمخار تھے اور انہوں نے دام ادھر میں سب نے مختلف مغرب بہت ساری خدمات انجام دی. بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بہت تیزی سے آپ کو لے کر منزل کے جانب آ رہا ہوں. سلطنت عثمانی کا خاتمہ ہوا، اس میں تفصیل ہے کہ کیوں سعودی عرب کی جو زمام تھی وہ آل سعود کے ہاتھ میں، شریف حسین خاندان کے ہاتھ میں نہیں، اس میں تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا میں. یہ تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، تاریخ نے اس کو ذکر کیا ہے. آل سعود قابض ہو گئے، اور قابض ہونے کے بعد ان کا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے زمانے سے جو نام اس ملک تھا حجاز، اس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا، یعنی اپنے خاندان کے نام پر. پہلا جرم ان کا یہ المملکت السعودیہ العربیہ، یا المملکت العربیہ السعودیہ، قومیت کے نام پر. اس لیے کہ دشمن اب یہ چاہتا تھا کہ قومیت کے نام پر حکومتوں کو بنایا جائے، قومیتوں کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے. وہی قومیت ہمارے یہاں بھی پہنچی، پٹھان، پنجابی، فلاں 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 فلاں، مختلف قوموں بکھیر کر ملت کے تصور کو نابود کر دیا. یہی کام انگریز نے کیا، آل سعود آلائے کار بنے. پہلا جرم ان کا یہ ہے. دوسرا جرم آل سعود کا یہ ہے، بدترین جرم، دوسرا جرم یہ آل سعود کا کہ انہوں نے قرآنی خلافت کے نظام کو ٹھوکر مار دی، اور بادشاہی نظام کو اپنے ملک میں نافذ کیا. وہ بادشاہی نظام جس کی اسلام نے، قرآن نے مخالفت کی ہے، مورسی نظام حکومت کی مخالفت کی ہے، اس کو اپنے ملک میں نافذ کیا. وہ جو اپنے ملک میں جمہوریت قائم نہ کر سکے، لوگوں کو حق نہ دے سکیں، وہ پاکستان میں نواز شریف کے ذریعے سے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اپنے روپے پیسے کے منہ کھول کر یہاں بھیج رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جمہوریت ہو. تمہیں شرم نہیں آتی آل سعود؟ تم اپنے ملک میں جمہوریت نافذ نہ کر سکے، تم پاکستان میں اپنے اعلی کاروں کے ساتھ کیا جمہوریت نافذ کرو گے؟ یہ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ بادشاہی نظام کو. اور تیسرا جرم یہ ہے آل سعود کا کہ انہوں نے اہل بیت، ازواج مطہرات اور اصحاب رسول اور تابعین کی قبور کو مسمار کیا. کوئی خبر آپ کو نہیں ملے گی جنت البقیع میں کہ جس پر کوئی نشانی موجود ہو. اور چوتھا جرم جس کو امام نے فرمایا تھا، یہ وہ جرم ہے کہ آل سعود اگر آب زمزم سے بھی دھونا چاہیں تو یہ دھل نہیں سکتا، صاف نہیں ہو سکتا. وہ ہے حرم بیت اللہ میں جہاں پر مچھر کو مارنا حرام ہے وہاں پر 500 سے زیادہ حاجیوں کو قتل کیا ہے, خون میں نہلایا ہے. جہاں جانور کے شکار نہیں ہو سکتا, جہاں مچھر کو نہیں مارا جا سکتا اگر انسان حالت احرام میں ہے, ظلم نہیں کر سکتا, وہاں پر بدترین جرم انجام دیا. یہ چار ایسے جرائم ہیں آل سعود کے کہ جو تا قیامت ان کے دامن سے صاف نہیں ہو سکتے. اس میں بھی تفصیل ہے کہ کیوں آل سعود کا انتخاب کیا گیا. اگر آل سعود اتنے ریجٹ قدامت پسند شدت پسند تھے, جس طرح انہوں نے شیعوں پر حملہ کیا, کربلا پہ حملہ کیا, نجف پہ حملہ کیا, وہاں پہ قابض رہے, وہاں پر غدر مچایا, وہاں پہ نقصان پہنچایا, اسی طریقے سے انہوں نے اہل سنت کو بھی نشانہ بنایا. خود علماء اہل سنت میرے سامنے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ان سلفیوں وہابیوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم پہلے یا علی مدد کہنے والوں سے نمٹے, بعد میں یا رسول اللہ المدد کہنے والوں سے نمٹیں گے. یہ علماء اہل سنت کے الفاظ ہیں. کیوں انتخاب کیا گیا اس تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا, لیکن اہل بیت علیہ السلام کی قداست و پاکیزگی, ان کی قبور کا مرجع خلائق ہونا, لوگوں کا رزق پانا, شفا پانا, صحیح ہونا, ہدایت پانا, یہ تمام چیزیں کھٹک رہی تھیں. لہذا اس قداست و پاکیزگی کا رخ موڑنے کے لیے آل سعود کا انتخاب کیا گیا, اور آل سعود نے ان چار بدترین تاریخی جرائم کے ذریعے سے اسلام پر وہ کاری ضرب لگائی ہے جو دشمن نہیں لگا سکا. میں نے کہا اسلام کو باہر سے بھی خطرات لاحق ہیں, اندر سے بھی. باہر سے جتنے خطرات لاحق ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی زیادہ اندر سے بھی خطرات لاحق ہیں. اب آئیے حالات حضرہ پر. اگر یہ تاریخ کا کردار, یعنی قابیل, ابراہ, یزید اور آل سعود, اگر یہ چار کردار آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو پوری وہابیت اور صوفیانیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آل سعود نے جس انداز سے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی یہ کہے جناب آپ فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں, فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کیا امام حسن علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار, رسول اللہ نے فرمایا کیا صرف ایک مکتب قبیل و خاندان کے لیے تھے یا پوری انسانیت اور مسلمانوں کے لیے تھے؟ کیا ازواج مطہرات کی جو قبور جو مسوار کی گئیں کیا صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کے لیے ازواج مطہرات تھیں یا پوری امت مسلمہ کے لیے تھیں؟ اگر اہل امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق کی قبر کو مسوار کیا گیا, امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کی قبر کو مسمار کیا گیا, یہ دوسرے آئمہ بقی کو, تو کیا وہ صرف ایک مخصوص فرقے کے رہنما تھے؟ یہ پوری انسانیت کے تھے, پوری انسانیت کے تھے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ سنتان لحلق نمان, اگر 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے تھے. تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ آل سعود کے جرائم کو بیان ہونا چاہیے. میڈیا کچھ بھی کہتا رہے, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, حکومتیں اور نواز شریف کتنے ہی گن کیوں نہ گاتے رہیں, کتنے ہی کیوں گیت نہ گاتے رہیں, لیکن ہم ظلم کو ظلم, سیاہ کو سیاہ, سفید کو سفید, حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے رہیں گے. کل جب ہم یوم القدس کے لیے جلوس نکالتے تو لوگ کہتے تھے یہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, لیکن آج 25 سالوں کے اندر لوگوں کا شعور اتنا بیدار ہوا کہ آج میڈیا بھی بیدار ہے, ہمارے ساتھ ہے, کہ پوری دنیا میں یہ شعور بیدار ہوا امام خمینی کی وجہ سے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہر شیعہ ہر سنی کھڑا ہوگا, اور وہ کھڑے ہو کر آل سعود کے ان جرائم کا بدلہ آل سعود سے لے گا, اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ جب بقی پر قبور دوبارہ تعمیر کی جائیں گی. درود محمد و آل محمد پر. یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ابو بکر و عمر و عثمان کے ماننے والوں کا بھی فرض ہے کہ قبور کو منہدم کیا گیا. یہ ہمارا جگر ہے, یہ ہمارا ضرب ہے کہ ہم اپنے علماء اہل سنت کو, اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے بہت سے اکابرین کی قبور کو مسمار کیا گیا ہے. افغانستان پہ حملہ ہوا, لوگ خوش ہو رہے تھے, علماء نے مخالفت کی, رہبر نے مخالفت کی, علماء نے فتوی دیے کہ اسلامی سرزمین پہ حملہ جرم ہے, جنایت ہے, غلط ہے, باطل ہے, اور مظلوم افغانی مسلمانوں کی حمایت کی. اسی طریقے سے قبور کو مسمار کرنا جائز نہیں ہے, بے حرمتی جائز نہیں ہے. یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. جانے گرامی, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب بیدار مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے آلسوں کے خلاف, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ فکر نابود ہو کے رہے گی. انشاءاللہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے علم بردار آل سعود بنے, یہ سفیانیت بنی, یہ کج فکری بنی, یہ قدامت پسندی بنی. یہی چیز آج ہمیں نظر آ رہی ہے. شام میں صحابیہ رسول, نواسی رسول جناب زینب سلام اللہ علیہ کے, حضرت اویس قرنی, حضرت جعفر طیار, دوسرے ممالک میں, پاکستان میں چلے جائیے, امام حسن کی نسل سے عبداللہ شاہ غازی جو اہل بیت علیہ السلام کی نسل طیبہ اور شجر طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے مزار کو, اسی طرح دوسرے اولیاء اکرام کے مزار کو جو بموں سے اڑانے کی کوشش کی, یہ ایک ہی فکر ہے جس کی ابتدا آل سعود نے کی, اور اس کا علم بردار قابیل تھا, پھر ابرہا, پھر یزید, اور پھر آل سعود. جتنی کوششیں ہیں ان سب کو طرحق زندہ کرنے والے آل سعود ہیں. جو کچھ بھی ہے اس وقت شام میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آل سعود بھرپور انداز سے موجود ہے. یہ ہمیشہ سے یہودیوں کے نمک خوار رہے. کیوں؟ پوری دنیا سے جہاد کے نام پر, سوکال جہاد کے نام پر جمع کیا بشار حکومت کو گرانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بشار حکومت در حقیقت 65 سال سے زیادہ صہیونیوں اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کے مخالفت میں کھڑی ہے, اس کو تنہا کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پاکستان کے ایٹمی نظام کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر انتخابات کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا گیا, جس میں امریکہ اور سعودی عرب ملوث رہے, میڈیا نے یہ بات بالکل کھلے عام کہی ہے, ریالوں اور ڈالروں کی بوریوں کے منہ کھول دیے گئے, گاڑیاں دی گئیں, وسائل فراہم کیے گئے, پاکستان میں شیعہ سننے کا مسئلہ ایجاد کیا جائے, منافرت ایجاد کی جائے, فرقہ واریت کو ہوا دی جائے, اور جہاں جہاں یہ مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. میں میڈیا سے سوال کرتا ہوں, قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام کہ جو آپ نے تربت میں گزارے, بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب مقام ہے, اس کو جب ان سرپھرے پاگلوں اور جہادیوں نے تباہ و برباد کیا, آگ لگائی, دھماکے سے اس کو نابود کیا, تو کتنا شور ہوگا ہوا پاکستان میں. پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی گئیں چین آن ریکارڈ لائیو, کتنا شور ہوگا ہوا. کیا جوانان جنت امام حسن, ایک روایت کے مطابق جناب زہرا اور امہات المومنین و صحابہ اکرام کی قبور کی اہمیت, کیا قائد اعظم کے آخری ایام جس گھر میں گزرے اس گھر سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اگر کم ہیں تو آپ حق بجانب ہیں کہ جناب آپ تربت کی اس زیارت گاہ کے نابود ہونے پر شور ہوگا کریں, لیکن آپ کو نواسہ رسول, دختر رسول, ازواج رسول, صحابہ رسول کی قبور کو منہدم کرنے کا واقعی نظر نہیں آتا. اسی لیے ہم ہر سال یہ جلوس نکالتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شعور دیں, اتحاد سے اتفاق سے. یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے, شیعہ سنی کا مسئلہ ہے. اذن گرامی, بس یہ وقت ہے کہ سقامت سے، صبر سے اور قداست و معنویت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ ہمیں نابود کرے، دشمن کی پوری کوشش یہی کہ ہمیں لڑائے، دشمن کی پوری کوشش یہ کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ایجاد کرے جو کہ نہیں ہے۔ مرحوم قاضی حسین احمد جو ملی ہے، جیتی کونسل کے صدر بھی تھے اور جماعت اسلامی کے صدر قمین بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں جو مشترکات ہیں، کامن پوائنٹس ہیں، وہ 95% ہیں، ہمیں ان پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ بس عزیزان کرام، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ انہدام جنت البقیع 8 شوال، تاریخ کے اس گھناؤنے جرم پر سے نقاب ہٹانے کا دن ہے کہ جب آل سعود نے اہل بیت، ازواج و اصحاب رسول کی قبور کو مسمار کیا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ امام حسن عسکری کے سامرہ میں جب بم کا دھماکہ کیا گیا تھا، یہ دھماکہ کیوں کیا گیا تھا؟ ہر وہ جگہ، ہر وہ آواز، ہر وہ منبر کہ جہاں سے حریت کا، آزادی کا، جہاں سے شعور کا، علم کا، حیات کا درس ملے، اسے نابود کرو۔ آل سعود نے بھی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، بعد میں بھی کوشش کی گئی، تاریخ میں بھی امام حسین کے قبر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر حق کی یہ تین نشانیاں جو اہل بیت نے ہمیں دی، صبر، استقامت اور معنویت و روحانیت کے ساتھ، ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 8 شوال وہ مظلومیت کا دن ہے کہ جب یقیناً رسول اللہ نہا کو نہ ہوں گے، قبور کو مسمار کیا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، روزوں کو مسمار کیا جانا، یہ شاعر الہی میں سے تھے، ان الصفا والمروہ، خدا فرمانا فرماتا سورہ بقرہ میں، یہ صفا و مروہ شاعر الہی میں سے ہیں، اس سے تمہیں خدا کی یاد آتی ہے۔ رسول اللہ کا روزہ مبارک ہو، یہ جناب فاطمہ زہرا کا ہو، یا کسی بھی ولی خدا کا ہو، وہ ہمیں خدا سے متمسک و متصل کرتا ہے، وہ شاعر الہی ہے، خدا کی یاد آتی ہے، دین زندہ ہوتا ہے۔ آپ جائیے آئمہ کے حرم میں جائیے، دیکھیے کس طریقے سے لوگ قداست و معنویت و پاکیزگی کے ساتھ خدا سے لو لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حق و باطل کی وہ نشانی کہ حق دنیا کے ساتھ آخرت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور باطل صرف دنیا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ آل سعود نے اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ گھناؤنا ترین عمل انجام دیا۔ انشاءاللہ بہت جلد آل سعود کو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلد آل سعود کو علم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، برطانوی سپاہ نے انہیں کیسے استعمال کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کتنا بڑا جرم ان کے ہاتھوں سے کروایا ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اور بہت جلد وہ اپنی اس لگائی ہوئی آگ میں خود جل جائیں گے، وہ آگ جو ان سعودیوں نے ڈالروں اور ریالوں سے شروع کی ہے، پاکستان میں، شام میں، بحرین میں، قطر میں، مصر میں اور مختلف ممالک میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں جہاں شروع کی ہے، بہت جلد یہ آگ ان کے دامن کو لپیٹ میں لے لے گی، بہت جلد لے لے گی۔ اگر آج جو دھماکے ہوئے ہیں، جو لبنان میں حملہ ہوا، یہ بھی در حقیقت اس استقامت کو روکنے کی کوشش ہے جو حزب اللہ در حقیقت شام کی حکومت کو بچانے کے لیے، جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے اور اسرائیل کے خلاف استقامت کرنے کے لیے انجام دے رہی ہے، اس کے خلاف یہ سارا سلسلہ ہے۔ بس 8 شوال مظلومیت بھی ہے، پیغام بھی ہے، بیداری بھی ہے، حریت بھی ہے، ماتم بھی ہے، سینہ زنی بھی ہے، امریکہ مرد آباد بھی کہنا ہے، آل سعود مرد آباد بھی کہنا ہے۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں میں، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ آل سعود کے جرائم کو اگر ہم طالبان یا القاعدہ دوسرے تند اور تیز اور منحرف گروہوں کو قائد اعظم کی آخری آرام گاہ زیارت کو نابود کرنے پر انہیں برا والا کہہ سکتے ہیں، تو پھر ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول کی قبور اور ان کے روزوں کو منظم کرنے پر آل سعود کو کیوں نہیں برا کہا جا سکتا؟ یہ بھی ہم پہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے ہم پر۔ تو 8 شوال کا دن مصیبت کا دن بھی ہے، سینہ زنی کا دن بھی ہے، اور ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا دن بھی ہے۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ میں کچھ قبور کا ذکر ملتا ہے، پہلی عظیم قبر جو ہجرت کے بعد مدینے میں بنی ہے وہ میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی قبر ہے۔ چاہتا ہوں کہ قبور کے کچھ مسائل پڑھوں، کن مظلومیت کا شکار ہیں یہ قبور، کہ آل سعود تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے، تمہارے شاہی محلات تو روشنیوں کے قمقموں میں چمکتے دمکتے نظر آئے، اور جوانان جنت حسن ابن علی، دختر رسول اکرم فاطمہ بنت محمد کی قبر تاریکی میں نظر آئے، شرم آنی چاہیے۔ یہ قبر علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا ہے علی نے، اور رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں، ہمارے لیے بابا کے بعد سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہی کا راستہ، وہی کا آمد در حقیقت ہم پہ رک گئی، بند ہو گئی، حیث انقطعت عن الوحی، وہی کا راستہ رک گیا ہے۔ یہ پہلی قبر عالم اسلام کی عظیم شخص کی۔ دوسری قبر جو در حقیقت ہمیں اہل بیت کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ ہے علی مرتضیٰ کی قبر۔ رسول اللہ کی قبر دن کی روشنی میں بنی ہے، حضرت علی کی قبر رات کی تاریکی میں، اس شہر میں نہیں۔ یہ بھی تاریخ کی ایک ظلم ہے، مظلومیت ہے علی کی، کہ قبر بنی تو رات میں، اور قبر بنی تو اس شہر میں نہیں کہ جس میں علی کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ اس شہر سے کئی میل دور ایک اور اونچے ٹیلے پر علی کو در حقیقت خاک میں اتارا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ ماں کی قبر، جناب زہرہ کی قبر بھی رات کی تاریکی میں، لیکن رسول اللہ کی قبر اور جناب فاطمہ زہرا کی قبر میں ایک بنیادی فرق ہے، اس لیے کہ حسن حسین چھوٹے ہیں، 11 ہجری جناب زہرا کی شہادت کا سن لکھا گیا ہے، 11 ہجری میں ہی رسول اللہ کی وفات ہوئی، رحلت فرمائی آپ نے۔ جب کسی عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کسی محرم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ محرم آئے اور قبر میں اتارے، لیکن علی مرتضیٰ کے لیے کتنا سخت ہے کہ ننھے بچوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں آنا اور زہرا کے جسد خاکی کو در حقیقت قبر میں اتارنا۔ اللہ اکبر، علی شاید حیران ہوں، پریشان ہوں کہ کس طریقے سے قبر میں جسد زہرا کو اتارا جائے۔ اچانک دیکھتے ہیں تو ہاتھ بلند ہوئے، گویا یہ ہاتھ کسی اجنبی کے ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ ابن عم رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، گویا کہنا چاہتے ہیں علی میری امانت دے دے، اور ردت الامانہ، ردت الامانہ۔ امام علی فرماتے کہ مرثیہ بڑا ہے امام علی نے، یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، زبان ہاتھ سے مولا کہہ رہی، یا رسول اللہ یہ امانت سالم نہیں ہے، ارے کچھ زخم وہ ہیں جو علی جانتا ہے، کچھ زخم وہ ہیں جو زہرا نے مجھ سے چھپائے، وہ آپ کے گوشت گزار کرے گی۔ ہاں ایک اور قبر جن میں بنی ہے، وہ حسن سبز قبا کی قبر ہے، لیکن وہ مدینے میں جنت البقیع
البقیع میں نہ بن سکی ہے, وہ روضہ رسول میں نہ بن سکی, وہ جنت البقیع میں بنی. اور پانچویں قبر پنجتن آل ابا کی جب بنی ہے تو عجیب منظر ہے, مظلومیت کی اوج ہے, مظلومیت کی معراج ہے. ارے جمع بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توک خاردار ہے. ایک دفعہ کہا کہ ایک بوریا لے کر آؤ, ایک چٹائی لے کر آؤ. اب جب جسد حسین کو آہستہ آہستہ جمع کیا, جب چٹائی پہ جمع کر دیا, میرے مولا نے اپنے بابا کے لاشے کو ایک دفعہ چٹائی کو قبر میں اتارا. عزیزان گرامی, قبر میں اتارنے کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے بندے کفن کھولے جاتے ہیں اور چہرے کا آخری دیدار کیا جاتا ہے, مگر مظلومی سید سجاد, ارے بابا کو کفن کہاں ملا, ارے بابا کا چہرہ, بابا کا سر بدن پہ کہاں تھا کہ تیار کرتے قبر کو اور آخری دیدار کرتے. یہ قبر ہے, ارے ان قبور کو آل سعود نے مسمار کیا ہے. ہاں میرا دل کہتا ہے سامنے گنبد خضرا میں رسول اللہ کی قبر ہے اور جنت البقیع میں ازواج رسول, اصحاب رسول کی قبر ہے. کوئی رسول اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے گنبد کے نیچے چراغا ہے, لوگ موجود ہیں زیارت کرنے والے, مگر ہائے بقیع تیری مظلومیت, ارے دن کی گرمی رات کی اوس ہے, نہ کوئی دیا ہے نہ کوئی خدمت گزار.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ایہم قد ودعوا. مسلمانوں کو اتحاد اتفاق توفیق عطا فرمائے.
ہم سب مسلمانوں کو, شیعہ سنی مسلمانوں کو جنت البقیع کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. عالم کفر کی نابودی کے لیے, پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے حزب اللہ اور تمام اہل حق کو کامیابی عطا فرما. خداوندہ دشمنان دین و پاکستان جو اپنی سازش مصروف ہیں ان کو نیست و نابود فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد پر, اور ہم سب کی موت شہادت کی موت ہو. آخر میں ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام خصوصاً علامہ شہید آفتاب حیدر جعفری اللہ مقامہ.